مقصد تیرے دی کی سر فرازی.
میں اس لیے مسلمان, میں اس لیے نمازی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حسب معمول با مقصد زندگی سلسلے میں انشاء اللہ عزوجل آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, جو مجھ پر روزے جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے نوازا ہے اور ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. کرم بالائے کرم یہ کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک ساعتیں عطا کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کر رہے ہیں, سن رہے ہیں. نصیحت کے مدنی پھول, علم دین کی باتیں سننے کی سعادت مل رہی ہے. آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل اول تاخر سلسلے میں پوری توجہ کے ساتھ حاضری دیں گے. انشاءاللہ جو مدنی پھول سنیں گے انشاءاللہ عزوجل انہیں یاد رکھیں گے, کوشش کر کے عمل بھی کریں گے اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے دوسرے اسلامی بھائیوں تک بھی پہنچائیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, مسلمانوں کے عیب چھپانا, پردہ پوشی کرنا, یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالی جسے یہ وصف عطا فرماتا ہے, یہ وصف اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے. ہمارے امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 308 صفحات کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز, اس کے صفحہ نمبر 12 پر ہے. سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کی مسجد میں تشریف لے گئے. وضو خانے پر آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے ایک نوجوان کو وضو بناتے ہوئے دیکھا. وہ نوجوان وضو کر رہا تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملاحظہ فرمایا کہ یعنی جو وہ وضو کر رہا تھا اور پانی ٹپک رہا تھا, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے ان قطروں سے اس کے یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کشف عطا فرمایا تھا کہ آپ وضو کے قطروں سے عیوب دیکھ لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک نعمت یہ بھی رکھی ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو سے جس جس عضو پر پانی بہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے, وہ پانی ان گناہوں کو دھو دیتا ہے. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کشف حاصل تھا کہ آپ ان قطروں سے وہ گناہ ملاحظہ فرما لیتے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو وضو کرتے ہوئے دیکھا, ارشاد فرمایا, اے بیٹے ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی, میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کو دیکھا اور اس سے ارشاد فرمایا, میرے بھائی تو بدکاری سے توبہ کر لے. اس نے عرض کی, میں نے توبہ کی. ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو اسے فرمایا, شراب نوشی اور گانے باجے سے توبہ کر لے, گانے باجے سننے سے. اس نے عرض کی, میں نے توبہ کی. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ کشف کے باعث چونکہ عیوب ظاہر ہوتے تھے, لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی. اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی, جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنے والوں کے جھڑتے ہوئے گناہ نظر آنا بند ہو گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چشم ولایت کا آپ نے سنا کہ لوگوں کی وضو کے ذریعے جھڑنے والی معصیت یعنی نافرمانیاں آپ کی نگاہ دیکھ لیتی تھی, نگاہ ولایت. بے شک یہ آپ کی عظیم کرامات میں سے ایک کرامت تھی. تاہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ لوگوں کے عیوب نظر نہ آئے, کیسا جذبہ تھا کہ آپ نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کشف واپس لے لے. آپ کا یہ کشف ختم کر دیا گیا. یہاں ہمارے لیے بہت سے مدنی پھول ہیں, بالخصوص وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی محبت کا دم بھرتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا, عقیدت کا دم بھرتے ہیں, مگر زبردستی مختلف سوالات کے ذریعے لوگوں کے عیب ٹٹولتے ہیں. یاد رکھیے, بلا مصلحت شرعی ارادتاً کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا, اس کی خامی جاننا, اس کی ٹو میں لگا رہنا, یہ گناہ ہے, حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اگر عیب کسی کا پتہ چل گیا اور اب کسی اور پر ظاہر کر دیا, اس طرح ظاہر کیا کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ فلاں کے اندر یہ عیب ہے, تو اب یہ ایک اور گناہ ہے. ایک گناہ تو یہ ہے کہ ہم کسی کے عیوب ڈھونڈیں, تجسس میں پڑے رہیں, اور پھر مزید یہ کہ اگر وہ عیب کسی اور کے سامنے اس طرح بیان کیا کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں شخص کے اندر یہ خامی, یہ عیب ہے, وہ یہ غلط کام کرتا ہے, تو اب یہ دوسرا گناہ ہوا. اب اگر یہ عام شخص کے حوالے سے ہے تو یہ دو گناہ, اور اگر عالم دین ہے تو اب یہ جو گناہ ہے یہ اور بڑا گناہ ہے. کسی عالم دین کا عیب اگر کسی کے سامنے بیان کر دیا, حجت الاسلام امام سیدنا محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں, عالم کی غلطی بیان کرنا دو وجہ سے حرام ہے. ایک تو اس لیے کہ یہ غیبت ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں میں جرأت پیدا ہوگی, لوگ جری ہوں گے اور وہ اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے. یعنی غلطیاں کرنے میں, گناہ کرنے میں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں وہ بے باک ہو جائیں گے, اور شیطان بھی اس طرح جو غلطیوں پر پیروی کرتے ہیں ایسے لوگوں کی, تو شیطان بھی ان کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور گناہوں پر دلیر بنانے کے لیے اس سے کہے گا کہ فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے, اور شیطان یہ وسوسہ دے گا کہ تو اس سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتا, وہ عالم یا وہ مذہبی شخص تو اس سے بڑھ کر نیک نہیں ہو سکتا, تو وہ بھی تو ایسا کرتا ہے. اگر کسی کا عیب پتہ چلا اور وہ شخص جس پر یہ ظاہر ہوا وہ اگر ایک کو بتاتا ہے تو یہ ایک گناہ ہوا, اب جتنوں کو بتاتا جائے گا ایسے ہی گناہ بڑھتا جائے گا. مسلمان کو چاہیے اول تو یہ کہ وہ لوگوں کے عیوب جاننے سے بچے, کسی کے عیب کی ٹو میں نہ رہے, اور اگر کہیں کسی کا عیب ظاہر ہونے لگے تو اس وقت بھی اپنے آپ کو بچائے, کوئی بتانے لگے تو ایسی بات سننے سے اپنے آپ کو بچائے. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے سماعت کیا, آپ نے سنا کہ آپ کو یہ کشف حاصل تھا کہ وضو کرنے میں جو گناہ جھڑتے ہیں آپ انہیں ملاحظہ فرماتے تھے, آپ پر ظاہر ہو جاتا تھا, لیکن مسلمانوں کے عیب آپ پر ظاہر نہ ہو کیسا جذبہ تھا, عیب پوشی کا, عیب نہ جاننے کا, کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو مجھ سے یہ کشف واپس لے لے. اور آج ہم انہی کے غلام ہیں, انہی کے ماننے والے ہیں, اولیاء کرام سے رحمہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب ٹٹولنے میں لگے رہتے ہیں. عیب پوشی کے حوالے سے نبی پاک صاحب الاولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تین فرامین سماعت کیجئے، سنیے۔ پہلا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب پوشی کرے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اور جو اپنے مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کرے اللہ تعالی اس کا عیب ظاہر فرمائے گا، یہاں تک کہ اسے اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ دوسری حدیث مبارک، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے یعنی اس کا عیب چھپائے، تو خدا ستار عز و جل قیامت کے دن اس کی عیب پوشی فرمائے۔ ایک اور روایت، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک فرمان سنیے، جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کرے تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تو عیب پوشی کی فضیلت ہے، کسی کا عیب اگر پتہ چل گیا تو اس کو دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا، چھپانا ہے، اور آپ نے سنا کہ جو ایسا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کا یعنی جو عیب چھپاتا ہے اس کا حشر اچھے انداز سے فرمائے گا، جو مسلمانوں کی عیب پوشی کرتا اللہ تبارک و تعالی اس کی عیب پوشی فرمائے گا، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جو کسی مسلمان بھائی کا عیب ظاہر کر دے دوسروں پر ظاہر کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب ظاہر فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں رسوائی سے بچائے۔ سیدی امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکاتہ اللہ علیہ، آپ نے اپنی مایا ناز تصنیف فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت، اس میں عیب ڈھونڈنے کی چند مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کس طرح لوگ عیبوں کو ٹٹولتے ہیں، تجسس میں پڑے رہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا ہے، کہیں کوئی جھگڑا ہو گیا تو ہر کسی کا ذہن ہوتا ہے کہ کس کی غلطی تھی، کیا غلطی تھی، کیا ہوا۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ نیکی کی دعوت جو مطبوعہ ہے مکتبۃ المدینہ کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 398، اس پر عیب ڈھونڈنے کی 69 مثالیں آپ نے بیان فرمائی ہیں، 398، 399، 400، 401 اور 402، 402 صفحہ نمبر تک، 398 سے آپ نے یہ 59 اس کی ایگزامپلس یہ مثالوں کے ذریعے سمجھایا ہے۔ ان میں سے کچھ مثالیں میں سمجھانے کے لیے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ پہلی مثال آپ نے یہ بیان کی ہے کہ کسی نے کوئی مکان لیا، کرائے پر مکان لیا، تو اب مالک مکان کے تعلق سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ مالک مکان کیسا ہے۔ آپ دامت برکاتہ اللہ علیہ، امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ سوال فی نفس ہی گناہ نہ ہے، یہ سوال فی نفس ہی گناہ نہ صحیح، مگر کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلا کرائے دار نے جواباً کہا کہ معاملات کا اتنا اچھا نہیں ہے، بد اخلاق ہے، کنجوس ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے مالک مکان سے متعلق پوچھا اور اس نے یہ تین باتیں کی، تین اس کے یعنی وہ بتائے ایپ، معاملات کا صاف نہیں ہے، بد اخلاق ہے، کنجوس ہے، اگر وہ عیوب اس میں موجود ہیں تو یہ غیبت، اس کا بتانا غیبت، آپ کا سننا غیبت، اور اگر پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کے عیوب کا پتہ چلے تو اب ایک گناہ ساتھ اور، ایپ ٹٹولنے کا، اور اگر اس میں یہ ایپ ہیں ہی نہیں تو اس نے تہمت لگائی، بہتان ترازی کی اور آپ نے بہتان سنا۔ اب یہ تو اس وقت ہوا، یعنی اس نے بتایا آپ نے سنا، اور یا تو آپ نے غیبت سنی اس نے غیبت کی، یا تہمت لگائی گئی آپ نے اسے سنا، اور اگر نیت یہ تھی کہ اس کے عیب پتہ چلیں تو ساتھ ایک گناہ یہ بھی ہو گیا۔ اب بات یہاں ختم نہیں ہوگی بلکہ مزید آگے بھی چلے گی، اس سے متعلق آپ کو بات پتہ چل گئی تو آپ کے دل میں اس سے متعلق، اس مسلمان سے متعلق جو مالک مکان ہے، یعنی نفرت آئے گی، اس کی عزت آپ کے دل میں کم ہوگی، اور اگر آپ نے یہ باتیں کسی اور سے بیان کی تو اب یہ گناہوں کا سلسلہ چل پڑے گا۔ اب یہ تو تھا مالک مکان سے متعلق، دوسری مثال آپ نے دی ہے۔ اب مالک مکان نے کسی کو کرائے پر مکان دیا، اب اس سے کرائے دار سے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں، یہ سوال بھی فی نفسی ہی گناہ نہ صحیح، مگر کئی گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلا مالک مکان نے جواباً کہا کہ چال باز شخص ہے، وقت پہ کرایہ نہیں دیتا، خواہ مخواہ کی ٹھوکا ٹھاکی کر کے میرے مکان کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اس طرح اس نے بھی اب عیب کھولنا شروع کر دی، اور اگر واقعی وہ جو کرایہ دار ایسا ہے تو یہ غیبت، اس نے غیبت کی، آپ نے غیبت سنی، آپ کی نیت اگر اس کے عیب کھولنے کی تھی تو اب یہ گناہ بھی ساتھ شامل ہو گیا، اور اگر وہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کرایہ دار، تو اب تہمت ترازی، بہتان لگایا گیا، آپ نے سنا اور آپ کے دل میں اس کی عزت کم ہوئی، اگر آپ نے آگے بیان کیا تو پھر یہ گناہوں کا سلسلہ چل پڑے گا۔ کسی کے نوکر ملازم کے حوالے سے سوال کیا جاتا کہ کیسا ہے، کام کرتا ہے نہیں کرتا، کام چور تو نہیں ہے، اس سوال کے جواب میں بھی پورا خطرہ ہے کہ جس سے پوچھا گیا وہ اگر اس کے عیوب بیان کرے گا تو یہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، غیبت کرنے کا، سننے کا، اگر وہ اس میں عیوب نہیں ہوئے تو بہتان ترازی، پھر اس ایک مسلمان کی دل میں عزت کم ہوگی اگر وہ نوکر مسلم ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی بھی مثال دی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا آپ نماز پڑھتے ہیں، کسی رشتہ دار کے حوالے سے، آپ کا بھائی نماز پڑھتا ہے، آپ کے والد صاحب نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، تو یہ جو سوالات ہیں یہ بھی عیب ڈھونڈنے والے ہیں۔ اگر نیت یہ ہوئی کہ عیب پتہ چلے تو یہ اس نیت سے پوچھنا گناہ ہوگا۔ عید والے دن آپ نے کپڑے تبدیل نہیں کیے، نئے کپڑے نہیں پہنے، نماز عید پڑھی یا نہیں پڑھی؟ عید کی نماز بھی واجب ہے، اور اگر کوئی اس کو بلا عذر ترک کرتا ہے تو گناہگار ہے، اور عید کی نماز یعنی واجب چھوڑنا گناہ ہوا، اور اس کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، تو یہ سوال بھی ہے، یہ بھی عیب ٹٹولنے والا ہے۔ رمضان شریف کے مہینے میں کوئی بہت یعنی اچھے مزاج میں، خوشگوار موڈ میں لگا تو اس سے پوچھا کہ آج بڑے تازہ دم لگ رہے ہیں، روزہ دار ہیں، روزہ رکھا ہے؟ رمضان شریف کے فرض روزوں کے حوالے سے کسی سے پوچھنا کہ آپ نے اس بار کتنے روزے رکھے، تو یہ سوال بھی عیب ٹٹولنے والا ہے۔ زکات سے متعلق سوال کیا جاتا ہے، پوری زکات دیتے ہیں آپ؟ گھر کے معاملات میں بہت سے سوالات ایسے ہیں جس سے عیوب ظاہر ہوتے ہیں، مثلا زوجہ کے حوالے سے سوال کہ آپ کی گھر والی کیسی ہے، شریف ہے، لڑتی تو نہیں، اس طرح اس کے گھر والی کے دیگر معاملات کے حوالے سے بہت سے سوالات ایسے ہیں جن میں اس کے عیب ظاہر ہو سکتے ہیں۔ شادی شدہ بیٹی کی ماں سے پوچھنا آپ کی بیٹی کی ساس کیسی ہے، اچھی ہے، لڑاکی تو نہیں، آپ کی بیٹی کو زیادہ ستاتی تو نہیں ہے، کھانا دیتی ہے، آپ اپنے بیٹے کے یعنی آپ کے داماد کے کان تو نہیں بھرتی، وہ جو اس کی نند ہے وہ مسائل تو پیدا نہیں کرتی، بیٹے کی شادی ہونے کے بعد اس کی ماں سے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ شادی کے بعد بیٹے کا مزاج بدلا تو نہیں ہے، آپ کا خیال رکھتا ہے، پہلے کی طرح تنخواہ لا کر آپ کو دیتا ہے یا اپنی گھر والی کو دیتا ہے، بہو نے اس کو اپنے ہاتھ میں تو نہیں لے لیا، آپ کی بہو کیسی ہے، اچھی ہے یا نہیں، تعویذ گنڈے وغیرہ تو نہیں کرتی، زبان دراز تو نہیں، آپ کی عزت کرتی ہے؟ تو یہ جو سوالات ہیں گھریلو حوالے سے کیے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایسے سوالات ہیں جن پر عیب ظاہر ہونے کا شدید خطرہ ہے ان سوالات کے کرنے پر۔ فی نفس ہی یہ سوالات یعنی اگرچہ گناہ نہیں ہے لیکن بہت سے گناہوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ کہیں کوئی اونچی آواز سے بولنے کی آواز آئی، کہیں سے اونچی آواز میں لوگ گفتگو کر رہے تھے کسی گھر میں، تو اب اس گھر والے سے، گھر کے کسی فرد سے پوچھنا کہ کیا ہو رہا تھا، لڑائی تو نہیں ہو گئی تھی، کس کس کی لڑائی ہوئی تھی، معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا۔ دولہا سے سسرال کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، کہ سسرال والوں نے جہیز میں کیا دیا ہے. سسرال میں گئے تھے, انہوں نے کوئی لفٹ کروائی نہیں کروائی, صحیح طریقے پر آؤ بھگت کی, شادی شدہ اسلامی بھائی سے جہاں گھریلو معاملات میں سوال ہوتے ہیں بیوی کے مزاج کے تعلق سے, بیوی کے بیہیویئر جو ماں کے ساتھ ہے اس تعلق سے, کھانے پکانے کے تعلق سے, مزاج کی سستی کے تعلق سے, اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اور ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ کیا آپ کی گھر والی نماز پڑھتی ہے, آپ کی بات مانتی ہے, بے پردہ باہر تو نہیں گھومتی. اسی طرح طلبہ سے اساتذہ کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں کہ فلاں استاد صاحب کیسے ہیں, وہ کیسا پڑھاتے ہیں, وہ جو پڑھاتے ہیں آپ کی سمجھ میں آتا ہے. کسی کے ہاں مہمان بنے تو اب اس سے جو مہمان بنا اس سے سوالات ہوتے ہیں کہ ان کو کیسا آپ نے پایا, مہمان نوازی ان کی کیسی تھی, ان کا گھر کیسا تھا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, نیک بننے کا جذبہ ہمیں اس ماحول میں لے کر آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرے, ایسا کرے کہ ہم یہ نیک بننے کا جذبہ برقرار رہے. نیک بننے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے نیک بننے کا نسخہ مدنی انعامات کی صورت میں عطا فرمایا. مدنی انعامات پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل یہ جو سفر ہے نیک بننے کی جانب, یہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا, جاری رہے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد بھی شیطان تو جان نہیں چھوڑتا, پیچھا نہیں چھوڑتا, وہ اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے, وساوس ڈالتا ہے اور گناہوں میں ملوث کرنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے. تو بعض اوقات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی شیطان کے وار کا شکار ہو کر دوسروں کے عیوب وہ ٹٹولنے میں لگ جاتے ہیں. اس سے جہاں وہ گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے, وہیں پر دعوت اسلامی کے مدنی کام کو بھی زبردست نقصان پہنچتا ہے. کس طرح یعنی عیب ٹٹولے جاتے ہیں, اس کی مثالیں بھی امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے بیان فرمائی ہیں. جیسا کہ حلقہ مشاورت کے نگران کے حوالے سے سوال ہوگا کہ وہ جو نئے آپ کے ذمہ دار بنے ہیں, آپ کی حلقے کی مشاورت کے نئے نگران بنے ہیں, وہ کیسے ہیں, آپ کو کیسے لگے. اسی طرح یہ مثال حلقہ مشاورت کے نگران کی ہے تو اس کو آپ دیگر ذمہ داران پر بھی لے سکتے ہیں, فلاں شعبے کے ذمہ دار کیسے لگے آپ کو, فلاں جو تبدیلی ہوئی ہے نئے ذمہ دار آئے ہیں وہ کیسے ہیں, ڈویژن مشاورت کے نگران کیسے ہیں, کابینہ کے نگران کیسے ہیں. نگران سے متعلق اس کے اخلاق سے متعلق سوالات ہوتے ہیں کہ غصے والا تو نہیں آپ کا نگران, اسلامی بھائیوں کو جھاڑتا تو نہیں. اب اس طرح کے سوال ماتحتوں سے ہوتے ہیں, اور ماتحت نے اگر اس میں کوئی ایسا جواب دے دیا جس سے اس کا نگران کا عیب ظاہر ہوا, تو اگر واقعی اس میں وہ عیب ہے تو غیبت ہوئی, اور پوچھنے والے نے اگر اس عیب ٹٹولنے کی نیت سے پوچھا تو اس کا پوچھنا بھی گناہ ہوا اس نیت سے پوچھنے کی وجہ سے, اور پھر وہ غیبت, اور اگر اس میں نہیں ہے تو پھر بہتان اور الزام تراشی. اس طرح کے سوالات ماتحت سے ہوتے ہیں, تو جہاں ماتحت سے اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں, نگران سے ذمہ دار سے بھی سوالات ہوتے ہیں. نگران سے ذمہ دار سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جاتا, مثلا کہ فلاں جو ہے وہ آپ کی اطاعت کرتا ہے, وہ کیسا ہے, اس کے معاملات کیسے ہیں, اپنے حلقے میں ذیلی حلقے میں کس طرح مدنی کام کرتا ہے, جدول پورا کرتا ہے نہیں کرتا, اس کی معاملات کیسے ہیں دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ, سب کو لے کے چلنے والا ہے نہیں. اگر کسی کی تنظیمی ذمہ داری تبدیل ہو جائے تو یہ بڑا ایک نازک وہ معاملہ ہوتا ہے. جس کی تنظیمی ذمہ داری تبدیل ہوتی ہے یا تنظیمی ذمہ داری ختم کی جاتی ہے, بعض اوقات شیطان اس کو وساوس کے ذریعے گھیر لیتا ہے, اور جو دیگر اسلامی بھائی ہیں وہ بھی ایپ ٹٹولنے میں لگ جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, بالخصوص وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کی ذمہ داریوں پر ہیں, مدنی کام کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت ہمیں ہمیشہ عطا فرمائے, ہم دین کی خدمت کرتے رہیں, دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں, اس طرح اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں. جب ایسا موقع آتا ہے کسی کی تنظیمی ذمہ داری تبدیل ہوتی ہے تو پھر جو یہ ایپ ٹٹولنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ تو الامان والحفیظ. اب کسی کی تنظیمی ذمہ داری تبدیل ہوئی تو ہمیں کیا کیا یعنی پڑی ہے کہ ہم پوچھیں کہ کیوں ایسا ہوا. اگر بلا مصلحت شرعی ہم اس طرح کے سوالات کریں گے تو ظاہر گناہوں کا دروازہ کھلے گا. سوالات کس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ جو فلاں تبدیل ہوا کیا وجہ تھی، اس کا کوئی کریکٹر لوز تھا، اس کا کردار اچھا نہیں تھا، اس نے کوئی مالی کرپشن کی تھی، کیا کیا تھا اس نے، فلاں مدرس یا ناظم کو فارغ کر دیا مدرسۃ المدینہ سے، جامعۃ المدینہ سے، تو اس کے حوالے سے سوالات ہوتے ہیں، ایپ ٹٹولے جاتے ہیں کہ اس نے کیا گڑبڑ کر دی تھی، اس نے کیا کیا تھا. اس طرح کے سوالات کے ذریعے وہ ایپ ٹٹولے جاتے ہیں اور پھر گناہوں کا ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بہت سے اسلامی بھائی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. ہمیں شیطان کے وار پر نظر رکھنی ہے، اور چونکہ ہم نیک بننے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں، تو یہ جو مقصد ہے ہمارا جو ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لے کر آیا، نیک بننے کا مقصد، اور یہاں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد، اس ماحول سے جڑنے کے بعد، اب ہمیں یہ مدنی مقصد مل گیا کہ اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ان شاء اللہ عز و جل. تو اپنی اصلاح تو ظاہر مقدم ہے، تو کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ ہم شیطان کے وار کا شکار ہو کر اپنی اصلاح سے غافل ہو جائیں. مبلغ سے، نعت خوان سے اس طرح کے سوالات کرنا کہ آج جو آپ نے بیان کیا ہے آپ کی نیت کیا تھی، کیا واہ واہ کروانے کے لیے آپ نے کیا یہ بیان، نعت خوان سے اس طرح کے سوالات کرنا، فلاں جگہ آپ کیوں نہیں آئے تھے، اس لیے تو نہیں وہ آپ آ سکے تھے کہ وہاں کچھ ملنا نہیں تھا. مدنی چینل کے تعلق سے بھی بعض اوقات اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں کہ آپ کیا، آپ کے گھر میں صرف مدنی چینل چلتا ہے، کہیں دوسرے چینل تو نہیں چلتے. سرکاری آفس میں، ادارے میں کوئی کام پڑ گیا تو اس کام کے ہونے پر یا نہ ہونے پر سوالات ہوتے ہیں کہ کام کیوں نہیں ہوا، رشوت دیتے تو ہو جاتا، کسی نے رشوت مانگی تھی، ہو گیا تو پوچھا جاتا کہ فری میں کام ہوا یا کچھ دینا پڑا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو بیجا قسم کے سوالات ہوتے ہیں کہ کس کی غلطی تھی، آپ کی غلطی تھی، سامنے والے کی غلطی تھی. کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر سے متعلق سوالات ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کیسا ہے، مفت میں فیس تو نہیں لے لی، کتنی فیس لی، کسی کے گھر ناچاکی ہو گئی تو یہ بھی ایک ایسا موقع ہے، ناچاکی اگر خاندان میں ہو جائے، گھر میں ناچاکی ہو جائے تو یہاں بھی شیطان خوب کھل کر کھیلتا ہے، اور طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اور عموماً ایسے موقع پر خوب عیب اچھالے جاتے ہیں. کسی نے طلاق دے دی تو سوال کریں گے بھائی کیوں طلاق دی، اب وہ اگر بتائے گا کہ یہ مسئلہ تھا، ظاہر ہے وہ اپنا عیب تو نہیں بتائے گا، اپنی خامی تو نہیں بتائے گا، اپنی گھر والی کے بارے میں ہی بتائے گا، اور اگر لڑکی والوں سے یا لڑکی سے پوچھیں گے تو وہ اپنے میاں، اپنے شوہر کے بارے میں بتائے گی. اور اس طرح پھر وہ آپس میں نفرتیں، قدورتیں، غیبتیں، بہتان، طرح طرح کے معاملات شروع ہوں گے، گناہوں کا ایسا دروازہ کھلے گا کہ کتنے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. بعض اوقات تو اس طرح کے سوالات کا جواز ہے اور وہ با مقصد ہوتا ہے پوچھنا. مثلا کسی سے آپ نے لین دین کرنا ہے تو اس کے حوالے سے پوچھ لیا کہ یہ شخص لین دین کا کیسا ہے، یعنی جاننے کے لیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ لین دین کے معاملات اس کے ٹھیک نہیں ہیں تو میں بچ سکوں. کسی نے اس نیت سے سوال کیا اور بتانے والے نے اس نیت سے بتایا، یعنی کسی میں کوئی عیب ہے ایسا، لین دین میں اس کے معاملات لین دین کے کمزور ہیں، وہ پیسے وغیرہ لے کے واپس نہیں کرتا، تو دوسرے شخص نے، ایک مسلمان نے دوسرے سے پوچھا اس نیت سے تاکہ وہ آگاہی حاصل کر سکے اور بچ سکے. تو اب جس سے پوچھا گیا اس کے لیے بتانا ضروری ہے کہ اس کے عیب سے مطلع کرے، بتائے، تاکہ مسلمان بھائی کی خیرخواہی ہو. اب یہ تو نیت ہوئی درست، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے سوالات عموماً بے مقصد ہی ہوتے ہیں. دکاندار کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، لین دین کا کیسا ہے، دھوکہ باز تو نہیں ہے، ملاوٹ تو نہیں کرتا، کم تو نہیں تولتا، لوٹتا تو نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ مہنگا سامان تو نہیں بیچتا، فلاں شخص جو ہے وہ دیکھنے میں بڑا شریف لگتا ہے، آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں، حقیقت میں کیسا ہے، آپ کا جو نیا پڑوسی ہے مجھے اچھا آدمی نہیں لگتا، اس سے بچ کے رہنا. تو بے مقصد اس طرح کے سوالات جو ہوتے ہیں عموماً اس سے گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو اس طرح کے سوالات ہیں عموماً بے مقصد ہی ہوتے ہیں، بلکہ اگر مقصد فاسد ہو گیا، نیت فاسد ہو گئی، یہ نیت ہوئی کہ اس کے عیبوں پر مطلع ہوں، اس کے عیبوں کا پتہ چلے، اب تو گناہ ہوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کرے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے عیب جو ہم پر یقیناً آشکار ہیں، بہت سے گناہ ہمارے ایسے بھی ہیں جو ہو سکتا ہمیں بھی پتہ نہ ہو، اللہ کرے کہ ہم اپنے عیبوں پر نظر رکھیں. کسی نے کیا خوب کہا ہے، عیبوں کو ڈھونڈتی ہے عیب جو کی نظر، جو خوش نظر ہیں ہنر و کمال دیکھتے ہیں. عیب جو کی نظر وہ عیبوں پر رہتی ہے، لیکن جو خوش نظر ہیں وہ خوبیاں اور کمال تلاش کرتے ہیں. سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے منظوم جو کلام کا مجموعہ ہے وسائل بخشش، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، کسی کی خامیاں دیکھیں نہ میری آنکھیں اور سنیں نہ کان بھی عیبوں کا تذکرہ یا رب. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فضول سوالات اور لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول، معلومات، تجسس، یہ منحوس عادات نکالنے کے لیے کسی کے عیب بیان کوئی کرنے لگے تو اس کو حکمت عملی سے ٹالنے اور ممکنہ صورت میں اس کے عیب کھولنے کی بری خصلت مٹانے کا جذبہ پانے کے لیے، غیبتوں، چغلیوں، بدگمانیوں سے بچنے اور بچانے کے لیے، سب کے سب تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہو جائیے. آئیے ایک مدنی بہار سنیے. باب المدینہ کراچی کے ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے فیضان سنت کے باب نیکی کی دعوت میں بیان فرمائی. اسلامی بھائی کچھ اس طرح بیان ہے کہ نیک صحبت سے دوری کے سبب میں گانے باجے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے جیسے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. میری زندگی کے شب و روز نافرمانیوں میں گزر رہے تھے. میری بہتری کا سبب یہ بنا کہ ایک روز اپنے علاقے کے ایک مبلغ دعوت اسلامی عاشق رسول سے میری ملاقات ہو گئی. سلام اور مصافحہ یعنی ہاتھ ملانے کے بعد انتہائی احسن یعنی عمدہ انداز میں انہوں نے اپنا تعارف پیش کر کے مجھ سے بھی میرا نام وغیرہ پوچھا اور مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے کے تحت انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکیوں کی رغبت اور گناہوں سے نفرت کا ذہن دینا شروع کیا. اس ضمن میں دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات، مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات کی برکت سے رونما ہونے والی حیرت انگیز مدنی بہاریں بھی سنائی. ان کی شیریں مقالی یعنی میٹھی میٹھی باتوں نے میرے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی اور میں دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے زندگی بھر کے لیے وابستہ ہو گیا. الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول کی برکت سے گناہوں سے نفرت، نیکیوں سے محبت اور نمازوں کی پابندی کی سعادت نصیب ہو گئی اور حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پورا کرنے کا بھی ذہن بن گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا اسلامی بھائی جس کی زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی، ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کی برکت سے جب وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا تو الحمدللہ عز و جل نہ صرف نمازوں کی پابندی کی سعادت ملی، نہ صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کی سعادت ملی، بلکہ الحمدللہ عز و جل وہ اسلامی بھائی حقوق العباد کا پاس کرنے والا بھی بن گیا. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. ایک بات یہاں جو قابل توجہ ہے کہ اس اسلامی بھائی کی مدنی بہار میں اس کے اپنے گناہوں کا تذکرہ ہے. نیک صحبت سے دوری کے سبب میں گانے باجے سننے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے جیسے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا. تو کسی کے سامنے اپنے گناہ کا تذکرہ اس نیت سے کرنا عبرت کے لیے کہ پہلے میں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا اور اب الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی برکت سے، مدنی چینل کا فلاں سلسلہ دیکھنے کی برکت سے، مدنی مذاکرے میں شرکت کی برکت سے، مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے میری زندگی میں یوں چینج آیا کہ پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب الحمدللہ عز و جل فرض نمازیں بھی ادا کرتا ہوں اور الحمدللہ عز و جل تہجد بھی ادا کرتا ہوں. تو کسی کی ترغیب و تحریص کے لیے اپنے گناہوں کا تذکرہ کرنا یہ گناہ نہیں ہے، کسی کو رغبت دلانے کے لیے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک نہیں کثیر ایسے واقعات ہیں، کثیر مدنی بہاریں ہیں وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو پہلے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، تو الحمدللہ عزوجل ان کی زندگی میں ایسا مدنی انقلاب آیا کہ آج وہ خود تو باعمل ہیں ہی، دوسروں کو بھی نیک بننے کی دعوت دے رہے ہیں. اپنی زندگی کو انہوں نے بامقصد بنا لیا ہے، اور الحمدللہ عزوجل زندگی کا ہمارا جو مقصد ہے وہ کتنا عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور دعوت اسلامی نے جو ہمیں مدنی مقصد دیا ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا، یہ ایک عظیم مقصد ہے. آپ بھی اس مقصد کے حصول میں لگ جائیے. الحمدللہ با مقصد زندگی سلسلے میں وہ اوصاف جن سے زندگی کا مقصد حاصل کرنا، بالخصوص جو نیکی کی دعوت ہے، برائی سے روکنا ہے، دین اسلام کی خدمت ہے، یہ جو مقصد ہے ہماری زندگی کا، ہم نے جسے چوز کیا، اللہ کرے کہ اس پر ہمیں استقامت مل جائے، تو ان اوصاف کا بیان ہوتا ہے کہ جن سے ہم زندگی کے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے. اور جو یعنی دین اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، ان کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، اور وہ کون سے رذائل ہیں، کون سی ایسی خامیاں ہیں، کون سے ایسے عیوب ہیں جن کو اپنے اندر سے نکالنا، دور کرنا ضروری ہے. الحمدللہ وہ بھی اس سلسلے میں بیان ہوتے ہیں. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عزوجل نہ صرف یہ دنیاوی زندگی با مقصد بنے گی، بلکہ انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ساتھ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی خدمت کی سعادت بخشے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی.